نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 26ویں پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے. پیچھے سے قصہ چل رہا ہے اور ہم سب سورۃ الفتح کو پڑھتے ہی یا اس کا ذکر سنتے ہی ایک دم ہسٹری میں پہنچ جاتے ہیں کہ کیا وہ دور تھا کہ جب لوگ اللہ کے دین کے لیے اس طرح نکلتے تھے کہ جیسے شاید آج لوگ شوق سے نکلتے ہیں. کچھ اسی قسم کی چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا. دعا کیجیے اللہ ہمیں مومن بھی بنائے اور ہم سے خوش بھی ہو جائے. جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کیا جس سے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. یہاں سے اب دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہوا. کب؟ جب وہ بیعت کر رہے تھے. ابھی عمل نہیں کیا, عمل کی نیت کی اور اللہ خوش ہو گیا. ہمارے لیے اس میں سے عمل کی یہی بات ہے کہ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آئے اوکے کہہ دیجئے. کام ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, کیسا ہو, کام کے اندر کتنی غلطیاں ہوں گی, اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اس کا تعلق نہیں ہے اللہ کی رضا سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مومن کو اللہ کی رضا مل جائے. نیت کرتے ہی جب بندے کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو اس کو اور کیا چاہیے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس بیعت کا فوری نتیجہ کیا تھا. انزل السکینہ, یہ ہے وہ سکینہ جس کو آج لوگ پیس اور خوشی کا نام دیتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں. آج دنیا نے سب کچھ لے لیا, سامان آسائش بنا لیے, زندگی کے اندر بہت کچھ ڈال لیا لیکن خوشی نہ پا سکے. تو سچی خوشی اللہ کی رضا سے ملتی ہے. اور اللہ کی رضا انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں کے ارادے کر لیتا ہے اور اس پہ چلنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا, یعنی نیکی کا شوق اور جذبہ دے دیا. یہی ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے راضی ہونے کی خوشخبری دی. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمیں بھی ایسی بیت رضوان کا موقع کبھی ملے تو فوراً چل پڑیے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہیاں یہاں دی. 1400 لوگ تھے, جنگی لباس بھی نہیں تھا, احرام کی چادریں بندی بھی تھی, اپنے اصل ٹھکانے یعنی مدینہ سے 250 میل دور تھے اور دشمن کے ملک میں تھے جہاں وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا ہے. مکہ صرف 13 میل کے فاصلے پہ ہے. اگر ایسے موقع پہ ان لوگوں کے اندر خلوص کی ذرا سی بھی کمی ہوتی تو کیا اس خطرناک موقع پہ وہ رسول کا ساتھ دیتے؟ اور کیا وہ رسول کا ساتھ چھوڑتے تو کیا اسلام کی بازی جیتتی؟ یہ ہے وہ چیز جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے. یہ ہے وہ اسپرٹ کہ اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس بیعت پہ مجبور ہوتے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان خود کام کرتا ہے, کوئی اس کو کام نہیں دے گا, ڈائریکشن دے دے گا, انسٹرکشن دے دے گا, لیکن انسان اس وقت کام کرتا ہے جب اس کا دل اس کو پکارے. اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ جس طرح انسان گناہوں سے ڈرے, گناہوں کے مواقع کو پہچانے, اسی طرح نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈے اور مل جائے تو اس پہ عمل کرے. اللہ کے دین کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جانا, یہ کسی انسان کے ایمان میں سچے اور مخلص ہونے کی دلیل ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے. اللہ دیکھیے کہ کرواتا نہیں ہے, کرنے کی نیت سے ہی راضی ہو جاتا ہے. اور اگر ایک شخص اللہ کو راضی کر لے پھر کوئی دوسرا اسے ناراض ہو, باتیں بڑی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے, کسی دوسرے کو خبر ہو کہ نہ ہو, ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا. یہاں دیکھیے کہ درخت کا ذکر آ گیا. تخت الشجرہ, کون سا درخت تھا, کیسا تھا, کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ شروع میں لوگوں نے اس درخت کے نیچے جا کے نمازیں پڑھنی شروع کی. حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور درخت کو کٹوا دیا, کیونکہ تم درخت کو کیا سمجھتے ہو. بعض کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد کوئی صحابہ کرام گئے اور اس درخت کو ڈھونڈنے لگے, پہچان نہ سکے, اختلاف پیدا ہو گیا وہ درخت کون سا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد تو بیت رضوان میں تھے, उन्होंने कहा कि हम तो अगले ही साल उमरतुल कजा के मौके पर गए, हम उस दरख्त को भूल चुके थे, तलाश करने पर भी हम उसको ना पा सके। आज के दौर में होते तो उस दरख्त के ऊपर एक झंडा लगाना था सब्ज रंग का, और उसके नीचे एक शायद पता नहीं एक दरगाही खुल चुकी होती, और शायद हजरत उस्मान के नाम पे कोई वहां रस्म शुरू हो चुकी होती, क्योंकि उनकी शहादत की खबर फैल गई तो ये सब कुछ हुआ था। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। दरख्तों चीजों में बरकत नहीं है। इस पे अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बुक है तबरुक की शरई हैसियत, छोटी सी बुक है, बहुत ही खूबसूरत, कि किस चीज को आप तबरुक समझ सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। हमें तो बस इसमें से सकीनत लेनी है, और सकीनत वो कैफियत कि जिसकी बुनियाद पे एक शख्स किसी बड़े मकसद के लिए ठंडे दिल से सुकून और इत्मीनान के साथ अपने आप को खतरों में झोंक दे। कोई खौफ और कोई घबराहट नहीं है, फैसले हो जाएं फिर अल्लाह पे मामला डाल दें। बस जब हम जज्बाती होकर नेकी की नीयत कर लेते हैं, जब जरा उसके तकाजे सामने आते हैं, हिलचुल शुरू होती है, तो हम कहते हैं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती, मैंने तो बहुत ही बड़े काम की कमिटमेंट ले ली। तो हाईलाइट करके लिख लें कि सकीनत वो दिल का सुकून जो बड़े काम की नीयत करने के बाद भी इंसान खतरों में झोंक के अपने आप पे तारी करता है। ये जो दूसरी गनीमत है उनका तस्करा क्या आ रहा है, इसको आगे देखते हैं। वह मगानिम कसीरत याखुज़ूनहा, दूसरी गनीमतें तुम जो लोगे, यहाँ से मुराद खैबर की फतह और उसके माल गनीमत है जो इसके बाद मुसलमानों को मिले थे, और अल्लाह ताला ने इन लोगों को आज यहाँ नेकी की नीयत करने की बुनियाद पे यहाँ तो नहीं लड़ाया, लेकिन इस नेकी को कहीं और के लिए रख दिया, और एक ऐसा वक्त आया कि मुसलमानों को इतना कुछ मिल गया कि जिसका मक्का वाले तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह की बातें सच्ची हैं, जितना अल्लाह से लोगे अल्लाह उतना ही देगा। अल्लाह तुमसे बकसरत वाले गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर तो ये फतह इसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारी तरफ उठने से रोक दिए, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए, और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी कादिर नहीं हुए, और अल्लाह ने इनको घेर रखा है। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। बाकी गनीमतें थी कौन सी जो खैबर के बाद भी मुसलमानों को मिलती गई, और ये वो गनीमतें थी जो हजरत उमर के दौर में और उसके बाद आज क्यों इन गनीमतों का सिलसिला रुका हुआ है। कभी सोचिए क्यों हजरत उमर के बाद से ये सिलसिला कम से कम होते हुए आज बिल्कुल खत्म हो रहा है। इसकी वजह यह कि आज वो ईमान नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों से ना डरो, अल्लाह ताला तुम्हें ये सब कुछ देगा। वले उकातलकुमुल्लज़ीना कफरू लवल्लुल अदबार, ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी और मददगार ना होते। मतलब यह कि सुलह हुदैबिया के मौके पे सुलह करने की बजाय अगर ये लड़ना ही चाहते तो फिर भी इन्होंने भाग जाना था। ये बेखतर कूद पड़ने वाले जीत जाते। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, है सिपाही या मोमिन तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। तो पता क्या चला कि ऐसे लोगों को इस चीज का यकीन होना चाहिए कि काफिर अपने कुफर के और अपने असबाब के भरोसे पे लड़ता है, जबकि अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले जो होते हैं वो अपने इखलास की बुनियाद पे, ईमान की बुनियाद पे लड़ते हैं। फतेह मक्का की तरफ अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए इस जंग से, और हम इस सुलह हुदैबिया में वो खैर पाते हैं जो आज की कई कई साल की जंगों में नहीं। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी और मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में इनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ इनसे रोक दिए, हालांकि वो इन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह इसको देख रहा था। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह देख रहा है, लोगों की फिक्र क्यों करते हो। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और हदी के ऊंटों को इनकी कुर्बानी की जगह न पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते, और ये खतरा ना होता कि नादानिस्तगी में यानी अनजाने में तुम इनको पामाल कर दोगे और इससे तुम पर हरफ आएगा, तो जंग ना रोकी जाती। रोकी वो इसलिए गई ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। वो मोमिन अलग हो गए होते तो अहले मक्का में से जो काफिर थे इनको हम जरूर सख्त सजा देते। यही वजह है कि जब इन काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमीयत बिठा दी तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल की और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा कि वही इसके ज्यादा हकदार और इसके अहल थे। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। देखिए कितनी तकरार से एक ही बात कही जा रही है कि अल्लाह की सुन्नत है कि जो कुफार अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं अल्लाह उनको जलीलो ख्वार करता है, रसूल की मदद होती है। اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کے ذریعے آج ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس خلوص اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بغیر کچھ کہے رسول کی اطاعت پر آ گئے تھے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ آج بھی مسلمانوں تمہارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کافر اگر زیادتی کرتا ہے، تم پہ ظلم ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کروا کے دیکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح کیوں ہوئی، جنگ کیوں نہ، اس کی حکمت بتا دی کہ ابھی مکہ میں کچھ لوگ تھے، مصلحت تھی، ابھی انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا، یا جن کا ایمان تو معلوم تھا لیکن بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ظلم اور ستم تھا۔ اللہ کہتے اگر جنگ ہوتی مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کون کافر ہے کون مسلم ہے، ان کو بچانے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر لڑائی کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا ابھی 2 سال بھی نہیں گزریں گے کہ یہ لوگ خود بخود اپنی شرائط کی زد میں آ جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا آج کے دور کے لیے۔ دعا کیجئے کہ آج بھی صلح حدیبیہ ہی کے ذریعے علاقے فتح ہونے لگے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اچھے لیڈرز ہوں گے، اور اچھے لیڈرز موقع پہچان لیتے ہیں، بغیر لڑائیوں کے مرواتے ہیں۔ دیکھیے جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی دوائی دیتا ہے اور صحت زیادہ ہوتی ہے، اور اناڑی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ گولیاں دے دیتا ہے کہ چلو کوئی گولی تو کام آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب اچھے لیڈرز ہوتے ہیں تو کم وقتوں میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو بہت بڑے بڑے وقت میں نہیں ہوتے، بہت تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں، اس وقت ہمارا مسئلہ یہ کہ اچھے لیڈرز نہیں ہیں۔ ایک لیڈر بعض دفعہ ہواؤں کے رخ مڑوا دیتا ہے، اتنے زبردست قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ سے مانگا کرے، حکمت مانگے۔ بعض دفعہ زندگی کے اندر ایسے پریکٹیکل ایگزام آئیں گے، جیسے آپ لوگ اس وقت ایک ایڈوانس کورس میں، آپ کو اپنی زندگی میں کئی جگہ ایسی ٹکر لینی پڑے گی کہ آپ اگر دب گئے تو آپ اسلام کا کام نہیں کر سکتے، آپ کو اعصاب کی جنگ جیتنی پڑتی ہے۔ آج صبح بھی یہاں ہمارے ساتھ ایک ایسی سچویشن تھی، تو میں اپنے ساتھی سے پوچھ رہی تھی بتائیے کہ جو قدم ہم نے اب اٹھایا ہے آپ اٹھاتے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہ اٹھاتے، ہم نے تو ہار مان کے بیٹھ جانا تھا۔ میں نے کہا کبھی اپنا حق لینے سے نہ دبے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اپنا حق لیجیے، نہ کسی کا حق لیں نہ اپنا حق چھوڑیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھا دیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ جنگ کم ہو، لڑائی کم ہو، ہتھیار کم لگیں، لیکن فائدے زیادہ ہوں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اب دوبارہ اسی خواب کا تذکرہ ہے جو بنیاد بنا، اس میں جاہلیت کی بات ہوئی۔ تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی ایک لیکچر جاہلیت کی 4 قسمیں۔ اسی طرح ہم نے پچھلے سال کے یو کے ٹرپ میں مینچسٹر میں بھی یہ لیکچر ہوا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں 4 قسم کی جہالتوں کا تذکرہ ہے ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تو آپ سننا چاہیں تو بعد میں سن سکتے ہیں۔ یہاں تو سکینتوں کی بات ہے۔ لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا بالحق، کی فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہی حکمت جس کی وجہ سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ خواب تو دیکھا تھا کہ وہ مکہ میں جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو دلوں کے کھٹکے دور کیے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہ شک نہ کرنا، اگر خواب دیکھا تو وہ ضرور پورا ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا، اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا۔ اور یہاں دیکھیے انشاءاللہ کا لفظ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ وعدہ کر رہا ہے تو خود ہی انشاءاللہ کہہ رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اپنا وعدہ پورا نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے اپنے اوپر جو ظلم کیا، جو مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا کھیل کھیلا کہ وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کر رہا تھا کہ یہ ہو، یہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، اس کی شاہ پہ نہیں ہوا، چاہت نہیں تھی کہ اللہ کا نبی مکہ سے قریب ہی روک دیا جائے، لیکن یہ وہی واقعہ جو اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی ہونے دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے حصے کا کام کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ وعدے پورے ہونے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ وعدہ پورا ہو گیا، اگلے سال ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے نام پہ یہ عمرہ ہوا، 3 دن کے لیے مسلمان گئے، اور الحمدللہ وہاں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور جو تھوڑا سا صبر کرتے ہیں ان کو پھر وہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو اپنے وقت پہ نہیں آتی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اسے حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد۔ ہوا کیا تھا کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا کہ تو محمد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لکھنے پہ اعتراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرے چھوڑ دو، ان کی کیا بات ہے، نہ مانے، اللہ کو تو پتا کہ والذی ارسل رسولہ، یہ سچا ہے، دشمن نہیں مانتے نہ مانے، آپ کو کوئی استاد نہیں مانتا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ لیا۔ اب دیکھیں سورج روشنی دے رہا ہے نا، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، سچ آپ کا دل بتاتا ہے کہ کیا سچ ہے، اللہ نے نبی کو بنا کے بھیج دیا رسول، اور پوری جنس انسانیت مراد جائے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو دین کے اندر آتے ہیں اللہ نے دیا۔ لیکن یہ وعدہ پورا کیسے ہوا، کس طرح اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، آخری آیتوں کو دل کے ساتھ سنیے گا اور ہر دھڑکن کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں بھی اسی کھیتی کا ایک چھوٹا سا پھول ہی بنا دے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ ہمیں بھی رسول کا ساتھ دے، آج رسول نہیں تو رسول کے مشن میں ساتھ دے کر ہم بھی یہ مقام پا سکتے ہیں۔ کیا صفات ہیں ایسے لوگوں کی، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ کفار کے لیے سخت کون سے، زبانیں سخت نہیں، اصولوں کے سخت، اشدہ الکفار، ایسا شخص جس کو رام کرنا مشکل ہو، جس کو اپنے مطلب پر لانا مشکل ہو۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ فلان شدید نلئی، مراد کہہ کے فوم تھے، زبان سے غلط باتیں نہیں کرتے تھے، مردہ باد کے نعرے نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنے ایمان میں پختہ تھے، اصولوں کی مضبوطی تھی، ان کی سیرت کی طاقت تھی، ان کے ایمان کے اندر فراست تھی، کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان بنتے تھے، وہ موم کی ناک نہیں تھے کہ کافر جدھر چاہے موڑے، وہ نرم چارہ نہیں تھے کہ کافر ان کو آسانی سے چبا جائیں، ان کو کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا تھا، ان کو کسی لالچ سے خریدا نہیں جا سکتا تھا، کافروں کی یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اس بڑے مقصد سے ان کو ہٹا دیں جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے تھے۔ اور ہما بینہم، دشمنوں کے لیے جو سختیاں تو تھیں، ایمان والوں کے لیے نرم تھے، جس کو کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو تھے، سافٹ تھے، جس کو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں بھی کہا نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے نرمی کا احساس ہوتا ہے، سافٹ اسپوکن، رحم دل، غم گسار، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، وہ ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں، وہ ایک گلوبل فیملی بن جاتے ہیں، کسی کی خوشی ان سب کو خوش کر دیتی، کسی کا غم ان سب کو دکھی کر دیتا، ایک رنگ ہے، ہم رنگ تھے، ایک مقصد ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کا مقصد ایک ہوتا ہے تو کیسی پیاری دوستیاں بنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کچھ خوبیاں ہیں، اور وہ کیا، اللہ اکبر، تراہم رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ، تم جب ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدوں میں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ خوبیاں جو بندے کے چہرے سے دکھتی ہیں، یا مراد وہ پیشانی کا گھٹا نہیں جو سجدے کرنے کی وجہ سے نمازیوں کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد خدا ترسی ہے، نفس کی کرامت ہے، شرافت ہے، حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً انسان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کا چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفوں پر انسان کے اندر کی کیفیات بآسانی دیکھی جاتی ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، سچ ہے بالکل، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر دکھتا ہے۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ اور ایک توازو والے انسان کا چہرہ بالکل فرق ہوتا ہے، ایک بد اخلاق کا چہرہ اور ایک نیک انسان کا چہرہ فرق ہے، ایک خوش خلق ہے اور ایک بد خلق ہے، ایک برائیاں کرتا ہے شرابیں پیتا ہے فرق ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ نیکی ہے جو چہروں سے دکھتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ایسے تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ خیر الخلائق ہے، بہترین مخلوق ہیں، اللہ سے محبت اور ابدیت اور عبودیت کا نور ان کے چہروں پہ چمکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں امام مالک کہا کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے، یہ تو اسی شان کے لوگ دکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو آج نیکی کا چہرے پر اثر لائیے، ایک معصومیت، ایک انوسنس آپ کے چہرے پہ دکھے گی، اتنا حسن آپ کے چہرے پہ ہوگا کتنا کچھ لگانے کے بعد وہ حسن نہیں دکھتا جو نیکی کا حسن ہے۔ ہوشیاری اور چلاکی کی کارستانیاں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرتی، اپنے آپ کو ہم سب پہچانے۔ یہ ہے وہ صفت جو ان کی تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ کوئی ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکال لی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کھیتی کیسے لگی اللہ کے نبی کی قربانیوں سے؟ یہاں رک کے سوچئے، یہ اسلام کا کھیت کیسے لگا؟ قربانیوں سے لگا۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی، عمر فاروق کیسے بنے، علی حیدر کیسے بنے، ابو بکر صدیق کیسے بنے، یہ نبی کے ساتھ تھے جو آپ نے بڑے پیار سے لگائے تھے۔ ایک اچھا لیڈر اپنے ساتھیوں کو بھی چمکا دیتا ہے، لوگ چمکتے ہیں، آپ ان کی خامیوں پہ ان کو ٹوکتے ہیں، آپ پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے ہیں، درد مندی کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگ چمکتے ہی جاتے ہیں۔ کیا تھے وہ بدو، کیسے بن گئے؟ آپ بتائیے، کیا میں اور آپ اس کھیتی کا ایک پھول نہیں ہیں؟ آج اسلام کی اس کھیتی میں کیا میں ایک اضافہ نہیں ہوں؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، پھر آج اسلام پہ بہار کیوں نہیں آتی دکھتی؟ اس لیے کہ ہماری ساری کوشش مال کمانے اور اجاڑنے پہ۔ آج کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس قربانیوں کے بغیر وہ بہار لے آئیں گے اسلام کی؟ کہ ہمارے مرد دن رات مشین بن کے کماتے رہے اور عورتیں دن رات ہاتھوں سے اور دوسرے کاموں سے اس کو پھیلاتی رہے اور سجاتی رہے اور سوارتے رہے، ہم گھر بناتے رہے، ہم کھاتے رہے، اپنے بچوں کو پالتے اور پوستے رہے، اپنے بچوں کی مہندیاں اور اپٹن اور سب کچھ کرتے رہے، کیا اسلام کی اس کھیتی پہ بہار آئے گی؟ نہیں۔ اگر آج یہ کملایا ہوا دکھتا تو اٹھیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے، قرآن کا نور گھر گھر پہنچائیے، اللہ کے دین کی بات کو لوگوں کے لیے آسان کر دیں۔ نبی کی باتیں، نبی کی باتیں، کیا یہ صرف نبی کی نعتیں پڑھنے سے آئے گا؟ بتائیے، کیا نبی کے کلام کو، نبی کی باتوں کو بیان کرنا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یقین کریں کہ بعض لوگ جو حقیقت میں اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ نبی کا کام کیا تھا، مشن کیا تھا۔ چند دن پہلے ہم کسی ریڈیو اسٹیشن پہ انوائٹڈ تھے تو الحمدللہ بہت اچھے برادر، انہوں نے پہلی دفعہ ہی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بیچ میں جو انٹرولز میں چھوٹی چھوٹی پوئمس چلا رہے تھے، نعتیں، وہ ساری نعتیں تھیں، اس میں سب میں زلفیں اور ایسی چیزیں تھیں، اور محبت کا تقاضا کہ اللہ کے نبی کے حسن کا بھی تذکرہ کیا جائے، لیکن مجھے کوئی بھی کوشش کے باوجود نعت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے نبی کی چوٹ ہو، پاؤں کی چوٹیں اور آپ کے مشن کی باتیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ کھیتی بن جائیں، ہم سب کے لیے میدان کھلا ہے۔ جتنے لوگ آپ ہی بیٹھے ہوئے جو ایک ایڈوانس کورس کے ساتھی ہی کہلاتے ہیں، آپ ہی اگر شروع ہو جائیں کہ میں نے اپنے اپنے علاقے کو روشن کرنا ہے، میں نے گھر گھر قرآن کا نور پھیلانا ہے۔ دورہ قرآن ایک ایسا بیج ہوتا ہے جو بعد میں ایک فصل کی صورت میں پھوٹتا ہے۔ آپ مت کہیے کہ 100 لوگ آپ کے پاس آئیں، 3 بھی آ گئے، 2 بھی آ گئے، 1 بھی آ گیا، کل وہی ایک بندہ آپ کے لیے آگے چلے گا، اور کوئی بھی نہ ایک، آپ کا بیٹھنا بھی تو بڑی بات ہے۔ آپ بیٹھ کے جس طرح سنتے ہیں، چلتے پھرتے بسے سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو غم ہے کہ بعد میں نے ریکیپ کرانا ہے، میں نے دوسروں کو بتانا ہے۔ تو اس کے لیے نیت کیجیے، خواہش کیجیے کہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے، پھیلا کے کیجیے۔ آپ اگر کہیں بھی اس پیغام کو لے کے جا سکتے ہیں، بخل نہ کیجیے۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہے کہ نیکی کیا کی، اور یہ بھی حساب ہے کہ نیکی کیا کر سکتے تھے اور نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم اب اصلاح کے ساتھ اور پوری ٹریننگ کے ساتھ اس کام کو کر سکیں۔ کریے کوشش، ہمت کیجیے، اپنی ذات سے اوپر اٹھیے، مت دیکھیے دوسروں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے زیادہ چل رہے ہیں۔ نہیں، میں تو بچ گئی، واللہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو جب پڑھاتی ہوں ادھر، جہاں جو کچھ دیکھتی ہوں، سارا دن یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں اللہ میں بچ جاؤں تو بڑا ہے، میں تو یہ کام کر رہی ہوں نا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو ہو رہا ہے، تو نے مجھے اس نام پہ تو لکھ لیا نا کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں، بس میرا اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے مشن کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اب ایسے کام کرنے والوں کے لیے خاص اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی اب یاد رکھیے کہ ٹریننگ کے بغیر وہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ ناکامی کب ہوتی ہے؟ اخلاص نہ ہو؟ نہیں، اخلاص والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس اسباب نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے، اسباب والے بھی ناکام ہوتے ہیں، لیکن ناکامی دنیا میں تب ہوتی ہے جب اعلیٰ شخصیت نہیں ہوتی، ٹریننگ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اب اگلی سورت ایک ٹریننگ سیشن ہے، سورت حجرات کی سورت میں، جو ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دین کا کام کرو تو اپنی طبیعت میں پہلے کچھ عادات لاؤ۔ وہ کون سی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورت حجرات، اس کا نام سورت اخلاق بھی ہے، حقیقت میں کسی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے سورت بہت خوبصورت ہے، اور اس میں انسان کو بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے، اخلاق کی خوبیاں بھی دکھیں گی اور بری چیزوں کو نکلتا ہوا بھی آپ دیکھیں گے۔ اس سورت کا نام سورہ حجرات، حجروں کے نام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجروں کی طرف اس میں نسبت ہے، اور اس سورت کا بھی بنیادی مضمون اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ، ہیلپ اور کیسے ایک لیڈر کی اتباع تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف نہیں ہو جانا کہ اس کا ادب ختم ہو جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ بدوؤں کا یہی کچھ معاملہ ہو گیا تھا, تو اس صورت میں ان کی اصلاح کی گئی. ادب آداب, اور اس کے بعد خاص طور پہ ریومرز کے اوپر کان نہیں رکھنا, اجتماعی زندگی میں امن پیدا کرنے والی باتیں صورت کے ساتھ ساتھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کون ہے یہ, میں اور آپ, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. کیسے؟ زندگی میں تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے آگے نہ چلو. اللہ کے آگے کیسے چلیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلنے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ہادی اور راہبر مان لو. اور ہادی اور لیڈر اور راہبر کے آگے تو نہیں چلتے, اس سے پیچھے رہتے ہیں. اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا بتا دیا کہ اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضیاں کرو, انسٹرکشن لیے بغیر کام کر لو. کرو کچھ, پوچھو کچھ, کہو کچھ, دکھاؤ کچھ, بتاؤ کچھ. دل کے اندر سے کمٹمنٹ ہو تمہارے کہ جس چیز کو لے کے چل رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ چل رہا ہوں. ان کے فیصلوں کو مانو. اللہ جو تمہارے لیے فیصلہ کر دیتا ہے اس کو مان لو. رسول نے جو زندگی کے طریقے بتا دیے اس پہ چلو. اپنی عقل نہ دوڑاؤ. آج کیا ہوتا ہے, ایک کال کے اوپر رسول کی بات پیچھے کر دی جاتی ہے. صحیح حدیثیں بیسیوں موجود ہیں, اس کے اوپر کسی امام کا فتویٰ پیچھے کر دیا جائے. یہ سب کچھ انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. تم نے آگے نہیں آنا, تم نے پیچھے رہنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایہ غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست کر رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ہائی لائٹ کریں, بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے آیت کا یہ حصہ کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. پہلے تو میں بھی اپنے لیے دعا کروں گی کہ اللہ میرے دل کو تقویٰ کے لیے چن لے, تقویٰ اندر ڈال دے. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ. اللہ میرے دلوں کو متقی کر دے. پھر دوسری بات دیکھیں, یہ دونوں حکم ملا لیجئے تو بات کیا بنتی ہے کہ اسلام کو مانو. لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا, تو اس کو مانو. زندگی کے فیصلے ہوں, عدالتوں کے فیصلے ہوں, تجارت کے معاملے ہوں, قال اللہ وقال رسول, اس کو اوپر رکھو. اور معاشرہ, خاندان, برادری, اس کو پیچھے کر لو. رسول سے بے نیاز ہو کر اپنی مرضیاں نہ کرو اور ادب سکھاؤ. آہستہ بولو, حدیث آ جائے تو چپ کر جاؤ, نہ بولو. دیکھیے وہ جملہ آج پھر میری زبان پہ آ رہا ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں کئی بار بولا کہ خاموش رہو. صرف اس وقت بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے بھی خوبصورت لفظ ہیں. اس پہ میں نے ایک آج کا سیشن دیا تھا کہ نہ بولو. بولنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس سے خوبصورت لفظ ہیں جو خاموشی میں. میرا خیال ہے ہماری زبانوں پہ کفل پڑ جائیں, پٹر پٹر بولے ہی نہ, تبصرے بھی نہ کریں, رائے بھی نہ کریں, کنورسیشنز نہ ہوں, نجوہ نہ ہو. کسی اجتماعی یا انفرادی معاملے میں کبھی انسان نہیں بولتا اگر اس کو ڈر آ جائے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میرا لکھا جا رہا ہے. یہ آداب سکھائے جا رہے تھے. دیکھیے یہ ہیں وہ چیزیں جنہوں نے بدو گماروں کو بہترین مہذب لوگ بنا دیا, کہ پھر وہ کیسرو کسرا کے درباروں میں بھی گئے تو لوگوں نے ان کی عزت کی. بات کا انداز, چلنے کا انداز, بولنے کا انداز, ایک تائیے دین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی اونچی بولے, کوئی جانوروں کی طرح بولے, تیز بولے, چلے تو یوں پاؤں مارے, ہاتھ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ٹانگیں ادھر سے ادھر ہیں, نظریں یوں گول گول گھما رہے ہیں, کیا پرسنالٹی آتی ہے. آپ کہیں بھی دین کے دائی بنے, دورہ قرآن کرانے جائیں گے یا کہیں بھی, اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیے آئینے میں, کیسی لگ رہی ہو, کیا لوگ میری عزت کریں گے. آپ خود کریں گے تو لوگ بھی آپ کی کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت رنگ لگائے گا. پھر اس کے بعد ایمان کے چننے کی بات ہے. دیکھیے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم جب اللہ کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کا نقد انعام ہمارے دلوں میں ایمان اور سکون بھر کے دے دیتا ہے. آپ سوچیے ذرا, عمر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں, کمائیں جو کیا کل پتہ چلا ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے آج ذرا نعتیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھیے, اتنی عجیب و غریب نعتیں, آیا آیا آمنہ کلال آیا, پہناؤ پہناؤ سکھی درودوں کے ہار پہناؤ. ایسا لگتا ہے کسی دلہا کا استقبال کیا جا رہا ہے. محبت میں ادب کو نہیں چھوڑنا. بعض لوگ بات ادب کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری باتیں پیچھے ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے, جو لوگ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین میں سچے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اور تقوی سے خالی دل حقیقت میں شیطان کا دل ہے۔ اب یہاں سے کچھ اور چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہمیں دے دیا، اور وہ کیا؟ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پتہ وہی چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے، تھکے ہوتے، دن بھر کی مصروفیات تھی، اتنے گھر تھے، ایک جگہ سے اٹھنا دوسری جگہ جانا، کتنے پروجیکٹس تھے اللہ کے نبی کے دماغ پہ، تو اگر اس میں کوئی آتا اور باہر سے کہتا یا محمد اخرج نعوذ باللہ، اس طرح بدتمیزی سے بولتا جیسے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ کبھی انتظار کرنا پڑتا تو مائنڈ کرتے، کبھی باہر آتے کھنکھارتے، کبھی کچھ کرتے، پھر باتیں بناتے، ہم تو گئے تھے، آئے ہی نہیں، باہر ہی نہیں آئے، ملتے ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کا دل یہ ہو کہ اگر اللہ کے نبی سے خود ملے تو آپ بتائیے کہ کام کیسے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت خوبصورت میسج دیا کہ جو لوگ مصروف ہوں ان کو اپنے ٹائم کو مینج کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد خبر کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پہ پشمانو۔ کتنا پیارا اسلام، تو کہتے ہیں نا پچھتائے کیا ہوت، بعد میں کیا فائدہ غلط کاموں کا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص شخص کی وجہ سے آیا تھا، لیکن ہم اس وقت واقعات کو نہیں لے رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے اندر تحمل لائیے۔ ایک ہوتی ہے سرت، جلد بازی، کون سی جو نیکیوں کی طرف ہے، ساری ولا مغفرہ، بہت اچھی ہے۔ ایک ہوتی اجلت، یہ ناپسندیدہ، آدھی بات کی آدھی سنی چل پڑے۔ عورتوں میں تو یہ عادت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، صرف ایک کونا بات کا پتہ چلتا ہے اور اس کو آگے سے آگے لے پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے، سبحان اللہ، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راس رو ہیں، اور علیم و حکیم اللہ سبحان تعالیٰ۔ دیکھیے اس سے بتایا کیا دیا کہ جب انسان کچھ غلط کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ اس کا نقصان پھر ان کو خود ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر اپنے لیے عمل کی بات لینی چاہیے کہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہ کیجئے کہ جو بات میں انسان کی ایمان تک پہنچ جائے۔ دیکھیے ہمارے عمل جو ہوتے ہیں یہ ایمان تک پہنچتے ہیں، ہمارا ایمان عمل تک پہنچتا ہے، یہ آپس میں ملی جلی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے اوپر اگر ایک انسان ایکشن نہ لے تو بعض دفعہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہتا ہے تم بھی وہی اپنے آپ سے جاؤ۔ دیکھیے اللہ کی ذات بندے کے لیے بہت خیر چاہتی ہے، لیکن ہم بھی تو چاہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں جب لوگ اللہ کی مرضی کے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اسی طرح جہاں لوگ مل جل کے رہتے ہیں وہاں ایک خرابی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ کبھی کبھی بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، اصلاح کی نیت ہوتی ہے لیکن فساد پھیل جاتا ہے، دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں لوگ اس کو دشمنی کا سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں دوسرے ایمان والے کیا کریں؟ اس کا بگلی آیتوں میں ہمیں حکم ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، یعنی منہ نہ دیکھو، تماشا نہ دیکھو، افسانے نہ بناؤ، چسکے نہ لو، بلکہ صلح کی بات کرو، ادھر کی باتیں ادھر لے جاؤ، مگر کون سی؟ جو صلح کرانے والی ہو، یعنی کہ جلتی پہ تیل ڈلوا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، کتنا مشکل اگر زیادتی اپنے ہی بھائی کی ہو اور بھابھی سچی ہو، ایسے وقت میں اللہ کہتے ہیں حق والے کا ساتھ دو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کر لیں تو آسان بہت ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو اور اللہ سے امید رکھو، امید کی جاتی ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اتنا بنیادی پلر ہے یہ اسلام کا کہ لڑنے والوں کو صلح کرا دو۔ آپ دیکھیے یہ دنیا کتنے دن کی ہے، اور اگر ہم لڑتے لڑاتے دوسروں کو لڑائیوں کرواتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس دنیا میں تو کوئی اچھے کام ہی نہیں ہوں گے، چاہے جنگی لڑائیاں ہوں، چاہے سیاسی لڑائیاں ہوں، خاندانی ہوں، شوہر بیوی کی گھریلو ہوں۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ ہم مسلمان اگر بہن بھائی ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا اخوت دکھتی ہے، کیا مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی آج ہمیں دکھتی ہے؟ دکھنی چاہیے، نہیں دیکھے گی تو یاد رکھے کہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آج صرف ابھی اتنی ہی باتوں پہ عمل کر لیں ہم, کبھی اخباری بیانات دیکھا کریں جو سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں, اور جب گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو وہی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے شیک ہینڈ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے, کالو فیل کے تضاد ختم ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اشارے مل رہے ہیں کہ آج تو صحابہ کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آنے والے دور میں شیطان صحابہ کے بیچ میں بھی لڑائیاں کروا دے گا. لیکن ایسے وقتوں میں بھی ہمارا کیا عمل ہے کہ ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ کے نبی کا صحابی سمجھتے ہوئے جنتی سمجھیں اور کسی کے بارے میں برائی نہ کریں. آج ہمارے کلچر میں ایک بہت بری بات ہے کہ ایک صحابی کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی تک قرار دیتے ہیں خاص واقعے کی بنیاد پہ. تو ہم خاموش رہیں, اللہ کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. یہ وہ گروہ تھا جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوان, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بولنے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائے. پورا ہوا رب اللہ تعالیٰ آسانی کرائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نیت کر لیں کہ آج سے کسی کی جان مال اور اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی جان لینے سے روکا ہے, اسی طرح کسی کی عزت لینے سے بھی روکا ہے.